بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میرزادہ۔ اور سامن اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سن سکیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ تہران میں ایران کے صدر اور عمان کے بادشاہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں علاقائی سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے اہم گفتگو انجام پائی ہے۔ ان سے ایسی چیز ہو گئی جو سنبھالی نہیں جا رہی، عمران خان کا رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اتوار کو جنتر منتر پر احتجاج کرنے والی خواتین پہلوانوں کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کی۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ تہران میں ایران کے صدر اور عمان کے بادشاہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں علاقائی سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے اہم گفتگو انجام پائی ہے۔ عمانی وفد کے دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے 4 دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ عمان کے سلطان حیثم بن طارق ایک اعلیٰ سطحی وفد کی سربراہی میں تہران کے دورے پر ہیں، جس میں دفاعی، خارجہ امور، اقتصادی اور صنعت کے وزراء شامل ہیں۔ 2020 میں تخت پر بیٹھنے کے بعد عمانی بادشاہ کا یہ پہلا دورے ایران ہے۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر نائب صدر محمد مخبر نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ اور پائیدار تعلقات استوار ہیں۔ اس سفر کے نتیجے میں تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ صدر رئیسی کے معاون نے مزید کہا کہ ایران عمان کے مقام کو خطے میں نہایت احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دونوں ممالک سیاسی معاملات میں نزدیکی روابط رکھتے ہیں۔ ان تعلقات کی وجہ سے باہمی تجارت اور اقتصادی تعلقات کی مزید راہیں کھلیں گی۔ محمد مخبر نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان تجارت کے حوالے سے بینکی امور میں کچھ مسائل موجود ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سلطان عمان حسن بن طارق نے کہا کہ دونوں ممالک کو تجارتی اور اقتصادی روابط میں درپیش مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔ اس سفر کے دوران ان مشکلات کے بارے میں مذاکرات کیے جائیں گے۔ اگر بینکنگ امور میں حائل مشکلات کو دور کیا جائے تو باہمی تجارت کے مزید مواقع پیش آئیں گے۔ سلطان عمان نے امید ظاہر کی کہ اس دورے کے نتیجے میں اقتصادی مواقع سامنے آئیں گے۔ واضح رہے کہ عمان برسوں سے خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اہم ترین اقتصادی اور سیاسی شریک ہے، اور تہران اور مسقط کے اسٹریٹجک تعلقات نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قابل اعتماد دوستوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ سلطان عمان کا دورہ تہران گزشتہ سال اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورے مسقط کے جواب میں انجام پا رہا ہے، اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور معاہدوں پر عمل درآمد اور انہیں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور تہران اور مسقط کے درمیان دوستی نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام بلکہ خطے کے ممالک اور عوام کے لیے بھی ماضی کی مانند مفید واقع ہوگی۔ ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے سربراہ نے اپنے دور لبنان میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ ایران کے ریڈیو ٹیلی ویژن کے سربراہ پیمان جبلی نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ سے ہونے والی ملاقات میں ذرائع ابلاغ کے میدان میں تحریک مزاحمت کے مشن اور غاصب سینی حکومت کے مقابلے میں سیاسی و تشریحاتی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس سے قبل بیروت ایئرپورٹ پہنچنے پر کہا تھا کہ تحریک مزاحمت کی فتح کے دور میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کی تشہیرات کے لیے تمام مزاحمتی ملکوں کی جانب سے ذرائع ابلاغ کے شعبے میں مفاہمت کے فروغ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دورہ تحریک مزاحمت کی کامیابیوں پر روشنی ڈالنے اور اس سلسلے میں بھرپور اطلاع رسانی کے لیے ذرائع ابلاغ اور مختلف حکام کے ساتھ مفاہمت اور ہم فکری کی غرض سے انجام پایا ہے۔ ایران کی سرحدی فورس نے ایران افغان سرحد پر بدامنی پیدا کرنے کا بھرپور اور ٹھوس جواب دیا ہے۔ ایران کے ڈپٹی چیف آف پولیس جنرل قاسم رضائی نے کہا ہے کہ طالبان کے مسلح افراد نے زابل کے سرحدی علاقے میں ساسولی پوسٹ پر مختلف قسم کے ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کا ایرانی سرحدی فورس کے دلیر جوانوں نے بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے فائرنگ کے بعد سرحدی پروٹوکول کے مطابق سرحدی فورس نے حملہ آوروں کو ضروری وارننگ دی، لیکن بعد میں انہوں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ اسلامی جمہوری ایران کی سرحدی فورس اور طالبان کے مسلح افراد کے مابین جھڑپیں کل اسلامی جمہوری ایران کے صوبہ سستان و بلوچستان اور افغانستان کے صوبہ نمروز کی سرحد پر اور ساسولی، حاتم اور ماکوکی دیہات جیسے علاقوں میں ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں ہلکے اور نیم بھاری ہتھیار اور توپ خانے کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ایرانی فورس کی جانب سے میزائل کے استعمال کی خبر سفید جھوٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسی طرح ایرانی فورس کی جانب سے افغانستان میں زرنج ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی خبروں کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جھوٹ نہیں ہے، اور جھڑپیں ساسولی، حاتم اور ماکوکی دیہات کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی ہیں۔ جھڑپیں شروع ہونے کے بعد افغانستان میں ایران کی سفارت خانے اور طالبان حکومت کی وزارت دفاع کے درمیان رابطے اور خطوں کی تابت ہوئی ہے، اور اس بنا پر تقریباً کچھ دیر پہلے جھڑپیں رک گئی ہیں اور دونوں ممالک کے وفود یہ کشیدگی پیدا ہونے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں خوف ہے کہ ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ انٹرنیٹ پر خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہنا تھا کہ کل رات 12:30 بجے رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، جس کے بعد شک نہیں رہا کہ تحریک انصاف کی خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ سابق وزیر اعظم کہنا تھا کہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس نے خواتین سے غیر انسانی سلوک پر شبہات دور کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اب یا تو انہیں خوف ہے کہ خواتین رہا ہو کر بدسلوکی سے متعلق بتائیں گی، یا انہیں خوف ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ چیئرمین تحریک انصاف کہنا تھا کہ اس وجہ سے ان کو ڈر ہے کہ بات نکل آئی تو پہلے سے تیاری کر لیں۔ عمران خان کہنا تھا کہ 25 مئی کو دروازے توڑ کر گھروں میں گھسے عورتوں کو بھی لے گئے، ہم اپنی خواتین اور مرد ارکان اسمبلی سے ملے تو سب نے ایک ہی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب پلان کر کے خوف پھیلانے کے لیے کیا گیا، عورتوں کو سیاست سے دور کیا گیا۔ عمران خان کہنا تھا کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ آدھی آبادی کو سیاست سے باہر رکھیں۔ کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اتوار کو جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے خواتین پہلوانوں کے خلاف پولیس کارروائی کی مذمت کی۔ پولیس نے خواتین پہلوانوں کو اس وقت سڑک پر گھسیٹا جب وہ جنتر منتر سے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جب انہیں روکا گیا تو وہ سڑک پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت کا غرور اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ خواتین کھلاڑیوں کی آواز کو اپنے جوتوں تلے دبا رہی ہے۔ پرینکا گاندھی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ کھلاڑیوں کے سینے پر لگے تمغے ہمارے ملک کا فخر ہیں، ان تمغوں سے کھلاڑیوں کی محنت سے ملک کا وقار بڑھتا ہے، لیکن بی جے پی حکومت کا گھمنڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ حکومت بے رحمی سے ہماری خواتین کھلاڑیوں کی آواز کو بوٹوں تلے روند رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، پورا ملک حکومت کے تکبر اور ناانصافی کو دیکھ رہا ہے۔ پرینکا گاندھی نے پہلوان ساکشی ملک اور ونیش بھوکاڈ کی جنتر منتر پر پولیس کے ساتھ ہوئی جھڑپ کی تصاویر بھی شیئر کی۔ رجب طیب اردوغان مسلسل دوسری مرتبہ ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ترکیہ کی سپریم الیکشن کونسل کا کہنا ہے کہ صدر طیب اردوغان کو ووٹوں گنتی کے دوران 52.9% ووٹوں کے ساتھ برتری حاصل ہے۔ خیال ہے کہ 14 مئی کو ہونے والے انتخابات کے دوران کسی بھی جماعت کو 50% ووٹ حاصل نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ووٹنگ کا عمل دوبارہ کیا گیا۔ طیب اردوغان کی پیپلز الائنس نے 49.52% ووٹ حاصل کیے تھے۔ کل ہونے والی ووٹنگ کے دوران ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نتائج کے تناظر میں رجب طیب اردوغان کو 53.4% ووٹوں سے برتری حاصل ہے۔ جیت کے بعد اپنے بیان میں صدر طیب اردوغان کہنا تھا کہ ہم نے اپنی قوم کی حمایت سے صدارتی انتخابات کا دوسرا دور مکمل کر لیا۔ ترکی کے صدر کی اس کامیابی پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مبارکباد پیش کی ہے۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ کی ایک رپورٹ میں ایرانی میزائلوں کے نام سے اسرائیل پر جاری بڑے خوف کا انکشاف کیا گیا ہے۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے ایک رپورٹ میں ایران کی فوجی کامیابیوں اور میزائل توانائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی میزائل تل ابیب اور واشنگٹن کی سلامتی کے لیے کثیر الجہتی خطرہ بن چکے ہیں۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ 27 مئی کو ایران کی جانب سے خرم شہر 4 یا خیبر نامی اپنے جدید ترین طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور پن پوائنٹ بیلسٹک میزائل کی رونمائی کے 2 دن بعد شائع کی۔ اس رپورٹ میں دوسرے عبرانی میڈیا کی طرح اس مسئلے پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ ایرانی میزائل اسرائیل اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس صہیونی اخبار نے ایک تفصیلی رپورٹ میں لکھا کہ ایران 1980 کے دہائی سے میزائلوں کی تیاری پر کام کر رہا ہے اور آج بھی اپنے میزائلوں کی رینج اور اس کی درستگی میں اضافہ کر رہا ہے، تاکہ اب تہران کے پاس رینج، ایندھن کی کھپت اور استعمال کے لحاظ سے ہر قسم کے میزائل ہیں۔ اب دفاعی صنعت یا ایرانی ایرو اسپیس آرگنائزیشن کے جس حصے میں بھی یہ نظام تیار کیے جاتے ہیں اس میں تنوع اور وسعت ہے۔ حزب اللہ لبنان کہنا ہے کہ صہیونی حکومت آج بری طرح خطرے کا احساس کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت آج خطرہ محسوس کر رہی ہے، کیونکہ مزاحمت صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ فلسطین اور عرب دنیا نیز عالم اسلام میں بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ سید ہاشم صفی الدین کہنا تھا کہ صدر کے انتخاب کا مذاکرات اور مفاہمت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدارتی بحران کو حل کرنے کے لیے جو بھی آگے بڑھے گا اسے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ افہام و تفہیم اور بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم فلسطین کی تازہ ترین صورتحال جائزہ لیں گے، جہاں غاصب صہیونی آبادکار اور صہیونی مسلح صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا ہے، اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے، اور ساتھ ہی ایک فلسطینی رہنما کی گرفتاری کی خبر ہے کہ جن کا تعلق استقامتی محاذ سے ہے۔ اس کے جواب میں استقامتی محاذ کی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور مختلف علاقوں کے اندر متعدد کارروائیاں صہیونی مخالف انجام دی گئی۔ اس علاوہ عظیم خود مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں پچھلے دنوں 70 سے زائد آتش زدگی کے چھوٹے بڑے واقعات پیش آئے، جنہیں صہیونی حکومت نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بارہ میڈیا پر کچھ نہ کچھ آگے ہی رہا۔ البتہ غاصب صہیونی حکومت نے ان واقعات کی وجوہات کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے گریز کیا ہے، ہمیشہ کی طرح سے ان کو ابہام میں رکھ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اطلاعات ہیں کہ خود غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی اختلافات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نتن یاہو کابینہ کے مخالفین مسلسل سڑکوں پر اتر کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں خود صہیونی سماج کے اندر مختلف معاملات کو لے کر اختلافات تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ خود جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت ایک نسل پرست حکومت ہے، خود اس نسل پرست حکومت کے اندر نسل پرستی کی جڑیں انتہائی شدید ہیں، اور وہاں پر آباد مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے صہیونی کی، جن کی اکثریت دنیا کے مختلف ملکوں سے لا کر بسائی گئی ہے، اختلافات کا شکار ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ صہیونی سماج کے اندر جرم اور جرائم کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس پر بھی ہم غور کریں گے. علاوہ ازیں جو سرزمین فلسطین میں جاری استقامت اور مزاحمت ہے اس کے حوالے سے بھی صہیونی حکومت اور اس حکومت کے کرتا دھرتاؤں کے اندر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور وہ استقامتی محاذ کی تقویت اور برتری کے حوالے سے نہ صرف ایک اعتراف کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو اس برتری کے حوالے سے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ صہیونی حکام وہ کچھ نہیں کر پا رہے کہ جو تحریک مزاحمت کے مقابلے میں وہ کر سکتے تھے, لیکن دکھائی ایسا دیتا ہے کہ صہیونی حکومت اور صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ادارے وہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جو وہ جس کے ذریعے سے وہ سرزمین فلسطین میں ابھرنے والی استقامت اور مزاحمت کو دبا سکے. استقامتی محاذ اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ جہاں وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے ماضی کے مقابلے میں, اور غاصب صہیونی حکومت کو اگر وہ کوئی بھی اقدام کرتی ہے تو اس کا فوری اور منہ جواب دیا جاتا ہے. حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے تازہ اپنے ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کو اس بابت کی جانب سے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ سرزمین فلسطین کے تشخص اور اس کو مٹانے کی جو کوششیں اس سے باز آ جائے, اگرچہ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود حقائق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. صہیونی حکومت کے لیے نوشتہ دیوار موجود ہے جسے اسے پڑھ لینا چاہیے. خود صہیونی حکام بھی اب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ اگر صورتحال اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو شاید اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. اس تمام صورتحال پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب نوید حیدر تقوی صاحب. نوید صاحب السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
بہت شکریہ, میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
نوید صاحب, غاصب صہیونی حکومت باوجود اس کے کہ استقامتی محاذ کے مقابلے میں پے در پے شکست کھا چکی ہے اور کھا رہی ہے. مسلسل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران جب بھی اس نے کوئی اقدام کیا ہے فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے, اور اس وقت جو صورتحال یہاں پر آ پہنچی ہے کہ صہیونی حکومت جو ماضی میں ذرا سے اقدام کے مقابلے میں فل فلیج جنگ جو ہے وہ غزہ یا فلسطینی علاقوں پر مسلط کر دیتی تھی, آج وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے اور اتنی کمزور ہے کہ چند دن کے بعد ہی اسے ثالثی کے ذریعے سے جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے. آپ کے خیال میں صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں جس نے غاصب صہیونی حکومت کو اس پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں نہ اس کے آگے بڑھنے کا امکان ہے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتے اس سے بن رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے انداز میں آپ نے ابتدائیہ میں اپنی گفتگو میں بہت سے جو فلسطینی کاز اور فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کا احاطہ کیا. میں آپ کے سوال کے ذیل میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو صورتحال اس وقت فلسطین کی ہے اور فلسطین کے عوام میں جو جوش و ولولہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے اس کی مثال ماضی میں ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے. اور اگر میں اب یوں کہوں کہ فلسطین کی جو مزاحمتی تحریک کے جو کہا جائے کہ اس کو آگے بڑھانے والے ہیں, اب وہ فلسطین کے اب ہر گھر میں آپ کو جو ہے وہ ملیں گے. اور موجودہ صورتحال کے اندر جو اسرائیل کی بوکھلاہٹ اور غاصب صہیونی حکومت کا ایک گوشہ نشین ہونا ہے علی الظاہر مزاحمت کے سامنے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جنگ یا مزاحمت اب اس نہج پر آ گئی ہے کہ فلسطین کا ہر بچہ ہر عمر کا غاصب صہیونی حکومت کے سامنے جو ہے وہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور ڈٹ گیا ہے. اور گزشتہ چند ماہ کے دوران جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جس سے خود ایک جو تناسب ہے طاقت کا وہ فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جنگ اور یہ جدوجہد تو یہ مزاحمت جہاں پر ایک کنکری سے شروع ہوئی تھی, پتھر سے شروع ہوئی تھی غلیل سے شروع ہوئی تھی اور کہا جائے کہ پٹکوں سے شروع ہوئی تھی، اب وہ دور مار راکٹوں تک پہنچ چکی ہے، اب وہ میزائلوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی حساس تنصیبات فلسطینی مزاحمت کے نشانے پر ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شروع کرتے بھی وہی ہیں اور ختم کرنے کے لیے پاؤں اور گھٹنوں پر ہاتھ بھی جو ہے وہ اسرائیلی لگاتے ہیں اور ثالثی کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مثلاً جنگ جو ہے وہ رک جائے۔ میں اس کے اندر جو ایک اہم چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فلسطینی عوام کے اندر اپنی سرزمین اور اپنے وطن اور خاص طور پر بیت المقدس کے لیے ایک جو امنگ پائی جاتی ہے وہ دو چندان بڑھی ہے، اور اس کے اندر خود فلسطینی رہنما جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور مزاحمتی قوتوں نے اس سے قبل بھی جس طرح سے غزہ کو محاصرے میں رکھا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ غزہ اتنا زیادہ طاقتور بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوا، ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب محاصرہ ہوا اور تو فلسطینی عوام اتنے ہی زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو تحریک فلسطینی عوام کی اپنی سرزمین سے دفاع کے لیے شروع ہوئی تھی آج سے 70 برس پہلے، اس کا جو اوج ہے، اس کا جو عروج ہے، وہ ہم اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اب جہاں پر بھی فلسطینیوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے مفادات کو ٹھیس پہنچا سکیں تو وہ اس سے دریغ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر ان کو یہ مل جاتا ہے کہ کہیں غاصب صہیونی حکومت کی گاڑی کو، فوجیوں کی گاڑی کو پنچر کر سکیں، اتنی طاقت اگر اس کے اندر ہے تو وہ پنچر بھی اس گاڑی کو جو ہے وہ کر دیتا ہے ان کی، یعنی کہ اس کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی توان کے مطابق فلسطینی عوام جو کی جدوجہد جو ہے وہ پورے طریقے سے جاری ہے، چاہے وہ راکٹ کے انداز میں ہو، چاہے وہ میزائل کے انداز میں ہو، چاہے وہ پتھر کے انداز میں ہو، چاہے وہ غاصب صہیونی حکومت کی فوجیوں کی گاڑی کو پنچر کرنے کے انداز میں ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے وہ فلسطین کے ہر گھر میں موجود ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ فلسطین کے اندر جو بچہ بھی ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے اس میں بھی اس جدوجہد کے اثرات جو ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں۔
نوید صاحب، میں پھر ایک سوال کو ایک نئے انداز سے کرنا چاہوں گا کہ اس خطے کے اندر صرف ایک ایران ہے کہ جو استقامت اور استقامتی تحریک اور جدوجہد آزادی فلسطین کی جو مکمل اس طرح سے حمایت کرتے ہیں، باقی تمام اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جی صاحب بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کر لیا جائے، لیکن اسرائیل ایران اور استقامتی محاذ کا یہ نظریہ ہے کہ اسرائیل وہ نہیں ہے کہ جو مذاکرات کے ذریعے سے جس کو راضی کیا جا سکتا ہو یا جس سے مذاکرات کی بات کی جا سکتی ہو، کیونکہ بہرحال ایک ناجائز وجود اسرائیل ہے، اور یہ کہ غزہ کے اندر جو کچھ صورتحال ہے وہی صورتحال یعنی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی ہونی چاہیے۔ چند عرصہ قبل رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ جہاں غزہ کے لوگوں نے اپنے آپ ہتھیار اٹھائے ہیں وہاں مقبوضہ فلسطین میں رہنے والے 1948 کے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے چاہیے اور اپنی جدوجہد کو وہاں تک محفوظ کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فکر، یہ جو سوچ ہے، یہ جو پیغام تھا آیت اللہ خامنائی کا، یہ غزہ کے ساتھ ساتھ اب سرزمین فلسطین کے 1948 کے باسیوں نے پوری طرح سے سن لیا اور سمجھ لیا اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں؟
بے شک ایسا ہی ہے، اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کے یہ جو بیانات ہیں، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو نظریہ پیش کیا فلسطین کے حوالے سے، وہ تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک ایک بالٹی اگر غاصب اسرائیل کی طرف پھینک دی جائے تو یہ صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ جہاں تک 1948 کی سرزمین میں فلسطینیوں کے جو قیام ہے، ان کی جدوجہد وہاں تک پہنچ گئی ہے، اس کا اندازہ اس امر سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اب صورتحال خود اسرائیل کے اندر اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اس کا وجود خود اندر سے خطرے میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حتیٰ وہاں پر جو گزشتہ ایک سال کے دوران وہاں سے فرار ہونے کی تعداد جو ہے افراد کی، وہ حیران کن حد تک جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ نمایاں ہوتی جا رہی ہیں، خود اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ کرا رہا ہے.
بہت شکریہ جناب نوید حیدر تقوی صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے, اور احمد عباس صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, سرزمین فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, بیمار شفا یاب دوا سے پہلے, ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے.
اور سامعین اب پیش خدمت ہے روز کا مستقل سلسلہ وار پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے, تمہاری آواز کو خاموش کر دے, تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ, تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں, لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، اگرچہ قبول توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے؟ لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے، ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو، اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے۔ توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے۔ کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے، وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں۔ اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو، بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے۔ استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں، یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا، یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلا نماز کی پابندی، نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے، یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے، لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے، ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہٰذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی غرض ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروغ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فروغ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا۔ زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پروگرام صبح امید، آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔ تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے اس مرحلے میں پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 خرداد، 9 ذی قعدہ اور 29 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ذی قعدہ سن 394 ہجری قمری کو مشہور شاعر اور مصنف حکیم ناصر خسرو قبادیانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن ہی سے علم حاصل کرنا اور قرآن کریم حفظ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں عربی اور فارسی ادب کے علاوہ حساب، ہندسہ، نجوم، طب، علم الادویہ اور الہیات جیسے علوم پر مہارت حاصل تھی۔ حکیم ناصر خسرو کی زندگی بڑے نشیب و فراز کی حامل تھی۔ جوانی میں انہوں نے کچھ دن محمود غزنوی اور مسعود غزنوی کے دربار میں منشی کا کام کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے طرز فکر میں تبدیلی آئی اور انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف مذاہب کے اصول و عقائد کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے 7 سالہ سفر کا حاصل ان کا سفر نامہ ہے۔ انہوں نے اپنے افکار و عقائد شعر کے پیرائے میں بیان کیے ہیں۔ ان کے اشعار میں حکمت، واعظ اور مذہبی افکار و نظریات بکثرت ملتے ہیں۔ 29 مئی سن 1453 عیسوی کو مشرقی روم کے دارالسلطنت اور اہم ساحلی شہر قسطنطنیہ پر عثمانی شہنشاہ سلطان محمد فاتح کی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ یہ شہر 330 عیسوی میں روم کے فرماروا کوسٹینٹائن کے حکم سے سلطنت روم کے مشرقی علاقے میں ایک ناقابل تسخیر قلعے کی شکل میں تعمیر کیا گیا۔ اس شہر کا نام اس کے نام پر رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ میں جنگ سے منہدم ہونے والے مقامات کو اثر نو تعمیر کیا اور شہر میں ایک مسجد بنوائی جو مسجد سلطان محمد کے نام سے مشہور ہے۔ 1930 میں قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھ دیا گیا جو ترکیہ کے اہم شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ آٹھ خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو معروف ایرانی عالم دین آیت اللہ میر سید علی فانی اصفہانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر سے ہی دینی علوم حاصل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے ابتدائی دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ سید محمد نجف آبادی اور آیت اللہ میر سید علی نجف آبادی جیسے جید علماء سے قصب فیض کیا اور اصفہان میں ہی وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور وہاں 30 سال تک فقہ، اصول، تفسیر، کلام اور اخلاق وغیرہ کی تدریس کرتے رہے۔ بعد ازاں وہ ایران کے مقدس شہر قم واپس آئے اور اصول و فقہ کے درس خارج کا آغاز کیا۔ انہوں نے 80 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں جن میں اربعین حدیث اور تفسیر سورہ حمد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ٢۹ مئی سن ۱۹۳۷ عیسوی کو اسپین کی خانہ جنگی کے دوران جمہوریت پسندوں کے تیاروں نے جو بادشاہت کے حامیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے جرمنی کے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا، جس کے جواب میں جرمن فوج کے بحری جنگی جہازوں نے اسپین کے جنوب میں المیریا بندرگاہ میں جمہوریت پسندوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ اسپین کے جمہوریت پسندوں کا یہ اقدام نازی جرمنی کے لیے ایک بہانہ بن گیا اور پھر اس نے اسپین کے شاہی نظام کی بھرپور مالی اور فوجی مدد کی۔ سر انجام مارچ 1939 عیسوی میں شاہی نظام کے حامیوں نے جنرل فرانکو کی قیادت میں جمہوریت پسندوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولا اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد مطاع متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا و صلواته علی رسوله ابدا و سلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.